بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. رم بوجهت الشيخ الإسلام رحمه الله كيس جملة بر وحسن الجوار اور پڑوسوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہنا. اور جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس پیارے مختصر اور عظیم رسالے میں یا اس چھوٹے سے کتابچے میں جو انہیں تصنیف کی ہے عقیدے کے اصول میں، اس کے آخر میں انہوں نے چند عملی طریقے بیان کیے ہیں کہ رسول جماعت کا عملی طریقہ کیا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے، وہ عمل کیسے کرتے شریعت پر، ان کے سلوک اور ان کے آداب کیسے ہیں. یہ بہت ضروری بات ہے کہ کسی مسلمان کا عقیدہ اور ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اخلاق بھی اچھے نہ ہوں، جب تک اس کا رہن سہن بھی اچھا نہ ہو. اس لیے بعض علماء نے ان مسائل کو عقیدے کے اصول میں شمار کیا ہے. جب ہم منہج السلف کی بات کرتے ہیں تو پھر اس منہج کو ہم نے منعن سے تسلیم کرنا ہے، مکمل طور پہ تسلیم کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے چند چیزیں لینی ہے اور بعض چیزیں چھوڑ دینی ہے، جو ہمارے مطلب کی ہے وہ لے لیں اور جو ہم سمجھتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے یا ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں چلے گا. منہج بالکل واضح ہے، اور کیونکہ یہ منہج جو ہے صراط مستقیم ہے، وہ صراط مستقیم جو ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے، عقائد کو، عبادات کو، اخلاق کو، سلوک کو، آداب کو، شریعت کے ہر پہلو کو. اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے رشتہ داروں کو تحسن سلوکی کے بعد حسن جوار کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اچھے رہن سہن کے جو حقدار ہیں ہمارے زندگی میں، اچھائی اور بھلائی کے جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ ہے والدین، اور پھر رشتہ داروں میں الاقرب فالاقرب، اور ان کے بعد جو ہے جو آپ کے پڑوسی ہیں، جو آپ کے قریب رہتے ہیں. یعنی دیکھیں کہ آپ کی بھلائی کا اثر جو ہے وہ آپ کی ذات تک محدود نہیں ہے، کیونکہ آپ سچے اور پکے مسلمان ہیں. آپ کے جو پڑوسی ہیں آپ کی بھلائی اور خیر ان تک بھی پہنچتا ہے، اور لازم پہنچنا چاہیے. تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں حسن الجوار، شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یأمرون، یعنی رسول جماعت جو ہے وہ اس کا بھی حکم دیتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ بہترین طریقے سے رہنا ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے اور بھلائی کرنی ہے. اچھا، پڑوسی کہتے کسے ہیں؟ جیران. شیخ فرماتے ہم الاقارب فی المنزل، یہ وہ ہیں جو آپ کے گھر کے قریب رہتے ہیں. پڑوسی وہ ہیں جو آپ کے گھر کے قریب رہتے ہیں. وادناہم اولاہم بالاحسان والاکرام، وہ جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں احسان کے، بھلائی کے، اور اکرام یعنی عزت و احترام کے، جو سب سے زیادہ قریب ہیں آپ کے وہ زیادہ حق رکھتے ہیں بھلائی کا اور عزت و احترام کے. اور اس کے دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء نمبر 36 میں، وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب الى اخر الايه. اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو سب سے پہلے حق تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے حق کو بیان کیا ہے، اس کے بعد پھر وہ بوالدین احسانہ پچھلے درس میں گزر چکا ہے، وہ بھی ذی القربہ بھی گزر چکا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنی ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ اپنے حسن سلوکی کرنی ہے، پھر معاشرے کے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو حق رکھتے ہیں، ان میں سے والیتامى یتیم، والمساکین اور جو مسکین ہیں جو فقیر ہیں، پھر والجار ذی القربہ اور قریبی پڑوسی، وہ پڑوسی جو آپ کے گھر کے قریب رہتے ہیں، والجار الجنب اور وہ پڑوسی جو آپ سے تھوڑا دور رہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیم رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے احسان کی وصیت کی ہے قریبی پڑوسی کے اور دور والے پڑوسی کے، سب کے ساتھ بھلائی کرنا اور احسان کرنا ہے. اور متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اس کی قدر کرے، یہ حق ہے پڑوسی کا. وہ دوسرے حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا طبخت مرقة فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك، اگر آپ کوئی شوربے والی چیز پکاتے ہیں یعنی سالن وغیرہ، تو اس کے شوربے کو بڑھا دے پانی ڈال کر، پانی سے اس شوربے کو بڑھا دے اور اپنے پڑوسیوں کو ان میں سے دے. یعنی آپ نے کہ کوئی گھر میں کوئی سالن پکایا ہے اور آپ کے پڑوسی آپ کے ساتھ ہیں، تو شوربہ تھوڑا زیادہ کر دیں تاکہ آپ کے پڑوسی بھی آپ کے اس کھانے میں شریک ہو جائیں. وہ اسے مسلم کی حدیث ہے. یہ اور مسلم کی دوسری روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما زال جبیر یوصینی بالجار حتى ظننت انه سیورثه، جبیر علیہ السلام مجھے پڑوسی کی وصیت کرتے رہے یہاں تک میں نے یہ گمان کر لیا کہ پڑوسی کو بھی وراثت کا حصہ دار بنا دے گا، وراثت کے حصہ دار کون ہوتے ہیں یا آپ کے وارث کون ہوتے ہیں؟ آپ کے سب سے قریب رشتہ، صرف رشتہ دار نہیں، سب سے قریب رشتہ دار. اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو بار بار وصیت کرتے رہے، پڑوسوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، پڑوسوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، اتنی کثرت سے یہ وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کر لیا کہ یہ ہو سکتا ہے ان قریب اب کوئی ایسے بھی حکم آ جائے کہ یہ بھی وراثت کے مال میں حقدار ہو جائیں گے. سبحان اللہ. صحیح بخاری کے حدیث میں آیا ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، جبھی میں نے جس کا ذکر کیا ہے کہ وارث بنا دیں گے. سے بخاری کے حدیث میں آئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. تین مرتبہ قسم کھائی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی قسم وہ کبھی مومن نہ ہوگا. تین مرتبہ ایمان کی نفی اور قسم کے صیغے کے ساتھ. قیل من ومن یا رسول اللہ، تو عرض کی گئی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه، یہ وہ شخص ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، اس کے شر کے امن میں نہ ہو. تین مرتبہ نفی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اور قسم کے صیغے کے ساتھ. آپ اندازہ لگائیں کہ معاملہ کتنی خطرناک اور سنگین ہے. اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا، کیونکہ کوئی شخص سوچے گا ہم بات عقیدے کے اصول کی کر رہے ہیں اور پھر پڑوسی کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ہمارا پورا دین ایمان پر ہی قائم ہے حقیقت میں اگر دیکھا جائے. وہ یہ ناانصافی ہوگی کہ اگر کوئی شخص صرف ایمانیات کی حد تک ایمان کو سمجھے اور اخلاق کو اور آداب کو اس میں سے نکال دے یا اس میں کمزوری اور کوتاہی کا شکار ہو. ایمان کی مضبوطی کی سب سے بڑی علامت جانتے کیا ہے؟ بارک اللہ فیک, حسن اخلاق. آپ کا بولنے کا انداز کیا ہے, آپ کا اٹھنے کا انداز کیا ہے, بیٹھنے کا انداز کیا ہے, آپ کا رہن سہن کیسا ہے, آپ بڑوں سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں, آپ چھوٹوں سے کیسے پیش آتے ہیں, آپ پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہوتا ہے. یہاں تک کہ سلف جو ہے وہ جانور کے ساتھ بھی اس کا تعلق دیتے تھے کہ جس نے اپنے گھر میں جانور پالا ہوا ہے, کوئی بھیڑ بکری ہے, کوئی سواری ہے, یا کوئی گدھا گھر میں ہے, یا کوئی بھی جانور گھر میں اس نے پالا ہوا ہے, اس کے ساتھ اس کا رہن سہن کیسا ہے, یہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو اور آپ کے گھر کا جانور جو ہے وہ تکلیف اور عذاب میں ہو, ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ. الغرض تو آپ یہ دیکھ لیں اور اپنا محاسبہ کر لیں, دور نہ جائیں, کیونکہ ہم سب اپنے قبر میں جانا ہے. میرے جو پڑوسی جو میرے ساتھ رہتے ہیں وہ یقیناً سب کے پڑوسی ہیں, ہم کسی جنگل میں تو نہیں رہتے نا, ہم شہر میں رہتے ہیں, یا اگر گاؤں میں بھی رہتے کوئی تو پڑوسی تو ہے نا. اگر جار القربہ دیوار کے ساتھ دیوار نہیں ہے تو تھوڑی دور ایک روڈ کراس کرنے کے بعد تو کوئی پڑوسی تو ہے نا. کیا وہ مجھ سے خوش ہے کہ نہیں؟ وہ خوشی سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے اس کی ہر بری بات کو بھی مان لینا ہے اور اس کے اللہ کے نافرمانی میں بھی اس کا ساتھ دے دینا ہے, اعوذ باللہ. خوشی سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے حدود کے اندر رہ کر کیا آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں. وہ شریعت کے حدود سے کیا مراد ہے, مطلب یہ نہیں ہے کہ, کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس کا برائی میں ساتھ دیں گے تب وہ آپ سے خوش ہوگا, تب آپ اس کے ساتھ حسن سلوکی کا حق ادا کریں گے. دیکھیں, نافرمانی نافرمانی ہوتی ہے, وہ جائز نہیں کسی صورت میں. آپ نے اس کی مدد کرنی ہے, اس کی اعانت کرنی ہے بھلائی کے کاموں میں. وتعاونوا علی البر والتقوی, یہ حق رکھتا ہے. لیکن اسم العدوان ہے, وہ ظلم و زیادتی کرتا ہے اور آپ توقع کرتے کہ آپ اس کو ساتھ دیں گے, نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم سے اس کے ساتھ ہم نے رہن سہن طے کرنا ہے, اپنی مرضی سے نہیں, اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں. اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہے گا, ہرگز نہیں. مومن ہمیشہ مخلص ہوتا ہے, اس کا اخلاص اس کو ڈائریکٹ کرتے اس نے کس طرف جانا ہے اور کیا کرنا ہے. تو اخلاص ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں جو کام بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے نا, اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے نا, اللہ کے احکام کے مطابق ہم نے بھلائی سے کام لینا ہے, بھلائی سے پیش آنا ہے, احسان حسن سلوکی کے ساتھ ہم نے اپنے پڑوسی کے ساتھ رہنا ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں شاہ محسن رحمہ اللہ, اس کے علاوہ بھی اور نصوص موجود ہیں جس میں خصوصی طور پر پڑوسی کے ساتھ احسان اور عزت اور احترام کے پیغام موجود ہیں. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں, اب اس پڑوسی کے کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں بیان ہوئی ہیں. میں سے پہلا جو ہے, اگر آپ کا پڑوسی مسلمان ہو اور قریب بھی ہو, یعنی رشتہ دار بھی ہے اور آپ کا پڑوسی بھی ہے, تو اس کے تین حقوق ہیں. ایک تو اسلام کا حق ہے, دوسرا رشتہ داری کا حق ہے, اور تیسرا پڑوسی کا حق ہے. اور اگر رشتہ دار ہے اور پڑوسی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے تو اس کا جو حق ہے وہ دو ہیں, رشتہ داری کا حق اور پڑوسی کا حق. اور تیسرا جو ہے, مسلمان ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے, اس کے بھی دو حق ہیں, ایک اسلام کا حق اور دوسرا پڑوسی کا حق ہے. اگر کافر جو ہے دور ہو, پڑوسی لیکن دور ہو, تو اس کا ایک حق ہے, وہ ہے حق الجوار. اہل سنت جماعت حکم دیتے ہیں حسن الجوار کا مطلقاً، چاہے پڑوسی جیسا بھی ہو، وہ جو زیادہ قریب ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے احسان کا اور بھلائی کا۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو پڑوسوں کے ساتھ برائی سے پیش آتے، برا سلوک کرتے ہیں، اور پڑوسی کے ساتھ خصوصی طور پر زیادہ ہی برا سلوک کرتے ہیں دوسروں کی نسبت۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر پڑوسی پر ظلم و زیادتی کرتا رہتا ہے اور اسے پریشان کرتا رہتا ہے، اور فقہ رحمہ اللہ نے ایسا فرماتے ہیں، صلح کے باب کے آخر میں، فقہ کی کتابوں میں جو صلح کا باب ہے اس کے آخر میں پڑوسوں کے کچھ احکام بیان کیے ہیں، اگر کوئی مزید یعنی اس باب میں مزید علم چاہتا ہے تو اس باب کی طرف رجوع کرے اور ان احکام کو پڑھ لے۔ پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والاحسان الى اليتامى والمساكين وابن السبيل، اور احسان بھلائی اور اچھا سلوک جو ہے یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ۔ ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں جو مقطع ہوتا ہے سفر سے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے اہل سنت جماعت جو حکم دیتے ہیں، ان تینوں کے ساتھ حسن سلوکی کرنے کا۔ یہ تین جو ہیں جن کا ذکر ہوا، الیتامہ جمع یتیم ہے، اور یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ اس کے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، اسے یتیم کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یتیموں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے کا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی احادیث میں حکم دیا ہے حسن سلوکی کرنے کا یتیموں کے ساتھ۔ ان میں سے بخاری کی حدیث جو ہے بہت معروف حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اور یتیم کی کفالت کرنا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے، اور دونوں انگلوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا، انگشت شہادت اور اس کے ساتھ والی جو یہ درمیان والی انگلی ہے، اس طریقے سے جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ یعنی بہت بڑی فضیلت ہے اور بڑا اعزاز ہے اس شخص کے لیے جو دنیا میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوکی کرتا رہتا ہے اور کفالت کرتا رہتا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی کفالت کرنے والا یوں ہوں گے۔ دیکھیں انگلی کتنا قریب ہے ایک دوسرے کے، سبحان اللہ۔ اور وجہ یہ ہے کہ یتیم جو ہے وہ معاشرے میں کمزور ترین ہوتا ہے، یعنی معاشرے ان لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ اب جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے اور ابھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، کیونکہ بالغ ہونے سے پہلے بچہ کمزور ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے بہت ساری چیزوں پہ، وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا، جسم کے اعتبار سے کمزور، ذہانت کے اعتبار سے کمزور، عقل مندی حکمت میں بہت ساری چیزوں میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ رب الجلال سبحانہ وتعالی نے جو خالق المالک ہے اس بچے کا، اس بچے کو آزمایا ہے اور اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھا دیا ہے، اس کا باپ مر گیا ہے جبکہ اس کے اس وقت اس کو بہت سخت ضرورت تھی باپ کے ساتھ کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، دنیا کا ایک نظام ہے چل رہا ہے سبحان اللہ۔ اور یتیم ہونا کوئی یعنی کوئی قباحت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کمزوری ہے حقیقتاً، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ دنیا کے بہت سارے امیر ترین لوگوں میں سے جو اکثریت ہے وہ یتیموں کی ہی ہے، سبحان اللہ۔ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ نہیں جانتے جی؟ نہیں، ماں کی حفاظت نہیں، میں کہ دنیا کے اکثر ترین اگر آپ سروے کر کے دیکھیں جو زیادہ تر زیادہ امیر ہیں بزنس میں جو بڑے بڑے ہیں وہ اکثر یتیم ہی پلے ہیں اکثر۔ اور آپ ہسٹری دیکھ لیں، آپ کو بہت سارے ایسے علماء بھی نظر آئیں گے محدثین میں نظر آئیں گے جو یتیم ہی تھے. سبحان اللہ. راز کی بات جانتے کیا ہے؟ کیونکہ ذمہ داری کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے, محنت زیادہ کرتے ہیں, گھر کا بڑا تو ہے نہیں, اور جو ذمہ داری بڑے نے لینے تھے وہ تو چلا گیا ہے. اب جب اپنے سر پہ ذمہ داری آتی ہے نا تو سنبھلنے کے لیے مددگار ہوتی ہے, انسان جلدی سنبھل جاتا ہے, لڑکپن جلدی ختم ہو جاتا ہے, سستی کاہلی جو ہے یہ سب جلدی ختم ہو جاتی ہیں, اور چست رہتے ہیں, زیادہ محنت کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد بھی انہیں کے لیے, انہیں لوگوں کے لیے زیادہ ہوتی ہے جو کچھ کرنے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کافر کیوں نہ ہو, عمومی طور پر آپ یہ قانون یاد رکھیں, ہمیں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میں, آپ جس معاملے میں دل سے کام کرتے ہیں نا اور محنت کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے, لیکن اس کام کے ساتھ آپ دل جوئی سے کریں, اخلاص کے ساتھ کریں. ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے, وہ صرف مومن ہی کرتا ہے, کافر کے لیے کیا ہے جب رب کو مانتے ہی نہیں کافر ہیں. وہ پر کام کے ساتھ مخلص ضرور ہوتا ہے, ایک کام کے ساتھ اخلاص ہے, ایک رب کے ساتھ آپ نے اخلاص کرنا ہے. تو رب کے ساتھ آپ مخلص ہوں گے تو کام میں بھی برکت ہوگی, اخلاص ہوگا. لیکن اگر کافر ہے تو کافر کیوں آگے ہم سے ٹیکنالوجی میں, جانتے ہیں؟ اب جاپان کی مثال لے لیں, الیکٹرانکس میں جاپان کیوں سب سے آگے ہے پتہ ہے؟ دل سے کام کرتے ہیں. وہ جب کام کرتے ایک پرزے جو بناتے ہیں وہ دل سے ہاتھ تو بعد میں کام کرتے ہیں نا, وہ دل کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ آپ نے کیسے اس میں کیسے پرفیکشن لے کے آنی ہے, کیونکہ اس کی بہت ساری چیزوں کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں. صرف کمپنی نہیں, صرف ذات نہیں, نہ ہی صرف کمپنی, بلکہ پورا ملک ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ چھوٹا سا پرزہ میڈ ان جاپان اس کے لیے کافی ہے. اب جب اس اخلاص نیت کے ساتھ کام کرتا ہے, اپنے کام میں مخلص ہو کے کام کرتا ہے, تو برکت ہوتی ہے. آپ کو کوئی کام اٹھا کے دیکھ لیں, آپ خود کر کے دیکھ لیں, واللہ جب مومن اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو دنیا میں تو رزق وہی ملے گی جو اس مقدر میں لکھا ہے, کیونکہ جب تک ہمارا رزق مکمل نہیں ہوگا ہم دنیا سے جا نہیں سکتے. اگر اللہ ایک گھونٹ پانی بھی باقی نہ آپ کے مقدر میں آپ نے نہیں پیا, آپ مر نہیں سکتے, موت نہیں آئے گی. لیکن جب رزق کامل ہو جاتا ہے نا پھر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن جب آپ کوئی کام اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اس میں ایک تو اچھی نیت کا الگ ثواب ہے, اخلاص کا جو آپ نے جس بنا پہ کام کیا ہے اس کا الگ ثواب ہے, اور پھر اس کام میں جو برکت آپ کو دنیا میں نظر آئے گی اس میں خیر اور برکت, اس کے ساتھ جو آپ حلال کمائی ہوگی, پھر اس کا جو آپ کی زندگی میں اثر ہے, جو جہاں تک آپ کی کمائی جائے گی, اس سب میں دیکھیں آپ اجر و ثواب الگ ہے, اس میں برکت الگ ہے, اس میں خیر جو جڑا ہے وہ سب آپ کو انشاءاللہ بہترین طریقے سے ملے گا. کام کیا کیا آپ نے؟ خلوص نیت کے ساتھ کام کیا ہے. تو نیت کو ہمیشہ درست رکھنا ہے. اچھا, یہ تو تھے یتیم جو ہیں, اور حسن سلوکی یتیم کے ساتھ کیسے کی جاتی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یکون بحسب الحال, اس کے حال کے مطابق. یعنی بعض یتیم امیر ہوتے ہیں, ان کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو اپنے پیسے بہت ہوتے ہیں, لیکن شفقت کی سب کو ضرورت ہوتی ہے, محبت کی سب کو ضرورت ہوتی ہے, خیر خواہی کی, بھلائی کی, خندہ پیشانی سے بات کرنے کی, ان کے خاص خیال رکھنے کی, مورل سپورٹ جسے کہتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے کی, ان کے صحیح گارڈین جیسے کہتے ہیں کفالت کرنے کی, یہ سب کو ضرورت ہوتی ہے. صرف پیسے نہیں, اعتبار اس میں سے یتیم کی کفالت جو ہے نا وہ صرف پیسے کی ضرورت ہوتا ہے, ہم اس کو خرچ دیتے رہتے ہیں, نہیں, یہ اس کا ایک حصہ ہے صرف. تو بحسب الحال, جیسے اس کو ضرورت ہے کسی چیز کی, کسی چیز کا محتاج ہے, تو اس کے مطابق احسان کیا جاتا ہے. اچھا, مسکین والمساکین, جب مسکین کیے, اور یہ فقراء ہیں, اور اس جملے میں جو مسکین کا لفظ ہے یہ فقیر کو بھی شامل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ العثیم رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ نے کئی آیات کریمہ یعنی قرآن مجید میں ان کے ساتھ یا مسکینوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے, اور خاص حقوق فے کے مال میں بھی بیان کیا ہے. یعنی جب مال غنیمت ملتا ہے اور اس مال میں بھی ان کا حق بیان کیا. ایک تو عام احسان کرتے ہیں, زکوٰۃ کے یا صدقات یا خیرات آپ کرتے رہتے ہیں, ان میں وہ حقدار ہیں, سب سے پہلے حقداروں میں سے, اور پھر جب فی اور جہاد میں بھی جب مال غنیمت ملتا ہے تو اس میں بھی ان کا حق بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. بلکہ وراثت کے مال کے تقسیم ہی آپ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں وراثت کے مال کے تقسیم کو بیان کیا ہے تو اس میں ان کمزوروں کا بھی ذکر کیا ہے جو محتاج ہیں اور آپ کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں جبکہ وہ آپ کے وارث نہیں ہیں. واجب حق نہیں آپ پر کہ آپ ان میں سے کچھ دیں وراثت کے مال میں سے، لیکن کیونکہ وہ محتاج ہیں، مسکین ہیں، پھر آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کچھ ان میں سے اگر حصہ دینا چاہیں تو آپ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حث کیا ہے، اجاگر کیا ہے، ترغیب دی ہے ان مسکینوں کے ساتھ حسن سلوکی کرنے کی اور مال میں بھی ان کو کچھ حصہ دینے کی. شاہ صاحب فرماتے ہیں وجہ کیا ہے ان کے ساتھ احسان کیوں کیا جائے مسکینوں کے ساتھ، کہ جو فقیر ہوتے ہیں، جو مسکین جو ہوتے ہیں، ان کو ان کی جو کمزوری ہے ان کے دلوں کو توڑ دیا ہے، جو مسکنت، جو محتاجی ہے، ان کو دلوں کو توڑ کے رکھا ہوا ہے. اور اسلام کی بہت ساری خوبی میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے ہیں مسکینوں کے ساتھ، تاکہ ان کے دلوں کو جوڑ دیا جائے، جو میں کمی کوتاہی ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ بھی اپنے آپ کو مضبوط سمجھے اس مضبوط معاشرے میں. دیکھیں، یاد رکھیں، جو مسلمان معاشرہ ہوتا ہے ہمیشہ مضبوط معاشرہ ہوتا ہے. دین اسلام میں اجتماعیت جو بیان ہوا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کسی اور دین مذہب میں آپ کو ملے گا ہی نہیں. ہمیشہ اجتماعیت، دیکھیں فرض نماز باجماعت کیوں مردوں پہ فرض ہے، یہ اجتماعیت ہے. آپ زکوٰۃ دیکھیں، یعنی دو طرفہ عبادت ہے، ایک طرفہ نہیں ہے. امیر ہے تو صدقہ، غریب کو صدقہ دینا، مال نے حق تو اس کا حقدار بھی ہے، نماز ہے تو پھر باجماعت بھی ہے، امام بھی ہے، مقتدی بھی ہے. حج دیکھیں آپ، اجتماعی عبادت ہے. روزہ دیکھیں آپ، روزہ رکھتے ہیں، پھر آپ جو ترغیب دی ہے روزے کی کہ آپ نے افطاری کرنی ہے، اگر آپ کسی روزہ کو افطاری کراتے ہیں تو آپ اس کا اجر بھی آپ کو مل جائے گا. یہ ساری تراویح کی نماز دیکھیں آپ، اجتماعیت ہے. تو دین اسلام ہمیشہ جو ہے اجتماعیت کا دین ہے، یعنی آپ کا جو معاشرہ ہے، مسلمان معاشرہ، یہ مضبوط ترین معاشرہ ہونا چاہیے. اور جیسے بھی آپ احسان، ہم احسان کی بات کر رہے ہیں مسکینوں کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اور آگے ابن سبیل بھی آئے گا، ایسا مسافر ہے تو مالدار مسافر، لیکن سفر میں اس کا خرچ ختم ہو گیا ہے، اب وہ گھر کو لوٹنا چاہتا ہے، اس کے پاس اس طرح خرچ نہیں ہے باقی کہ وہ گھر واپس جا سکے، تو وہ زیادہ حق رکھتا ہے اس مسلمان معاشرے میں کہ اس کی مدد کی جائے، اعانت کی جائے، تاکہ بآسانی اپنے گھر واپس پہنچ سکے. اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دور حاضر میں تو آپ کو پتہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس ضرورت کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، جو لمبے سفر ہوا کرتے تھے، اونٹوں پر سفر ہوتے تھے اور پھر کوئی چوری ہو جاتی تھی کسی کی، یا کوئی مال لوٹے جا سکتا تھا، یا اس کا مال گم ہو گیا کسی طریقے سے، تو وہ تو محتاج ہو سکتا ہے کہ دور حاضر میں کہیں ٹیلی فون کرے گا، کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، پھر یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے. اب یہ نہ سمجھے کریڈٹ کارڈ آپ کے کام آئیں گے، یہ چیز آپ کے کام آئے گی، کیونکہ دین اسلام کے جو احکام ہیں تا قیامت رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ الغرض مسلمان معاشرہ، اصل پیغام یہ ہے کہ مضبوط ترین معاشرہ ہوتا ہے، اور اس کی مضبوطی اس کے ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یاد رکھیں، ہماری پہچان ایمان ہے. ایمان مضبوط ہے تو ہم مضبوط ہیں، ایمان کمزور ہے پورا معاشرہ کمزور ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان میں سے چند چیزیں جو ہیں جسے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے احسان ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور معاشرے کے جو کمزور ترین لوگ ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور مسکینوں کے ساتھ جو احسان ہے کیسے کیا جاتا ہے؟ بحسب الحال. کیسے؟ اگر محتاج ہے کھانے کا تو کھانا کھلانے سے اس کے ساتھ احسان ہے، اگر محتاج ہے کپڑے کا تو کپڑا پہنانے سے اس کے ساتھ احسان ہے، اگر مثال کے طور پہ وہ محتاج ہے پیسوں کا تو پیسے دینے سے احسان ہے، محتاج ہے آپ کے مورل سپورٹ کا تو مورل سپورٹ سے آپ کے ساتھ جو ہے نا بھلائی اور اس کے ساتھ بھلائی اور احسان ہے. اور اگر وہ یہ چاہتے کہ کوئی اس کی خاص یعنی طرف متوجہ ہو، اس کو توجہ نہیں دیتا، اس کے خاص کوئی اعتبار نہیں کرتا، اس کے ساتھ خاص توجہ دے کر، خاص سے اعتبار کر کے اس کے ساتھ احسان ہے. اگر کسی جگہ پہ جائے تو اچھے ویلکم سے، بعض لوگ دیکھیں، بعض لوگ معاشرے میں یہ بھی ہمارا ایک مسئلہ ہے، آپ بعض لوگوں کو اچھا ملتے، بعض لوگوں کو آپ اچھا نہیں ملتے. ٹھیک ہے نا؟ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یار میرے کو دکھ سے میرے اندر کیا، اب فلاں کو تو اچھا ملے مجھے کو اچھا نہیں مل رہا، تو اندر ایک کثر سی محسوس ہوتی ہے یار یہ کیوں ہو رہا ہے. اس کو دور کرنے کے لیے اس شخص کا تو احسان کیا ہے کہ آپ کو سبو دو، جو وہ چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ میرا خاص اعتبار کیا جائے، مجھے بھی ایسے ویلکم کیا جائے جیسے دوسرے ویلکم کیا جاتا ہے، تو تو اس کے ساتھ حسن سلوکی کیسے کی جائے گی؟ اس اعتبار سے تو حسن سلوکی کے اپنے اپنے اعتبارات ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں یعنی ان کو ہمیشہ پیچھے رکھا جاتا ہے یا کوئی اس کا خاص اعتبار نہیں ہوتا، تو آگے بٹھانے سے، آپ کے ساتھ بٹھانے سے بعض اوقات ان کے ساتھ حسن سلوکی کا ایک پہلو ہوتا ہے. تو اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو کمزوری ان کے مقدر میں لکھی ہے مسکین کے یا ان فقراء کے یا یتیموں کے، اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کے ساتھ احسان کریں. پھر ابن السبیل جو مسافر ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ وہ مسافر ہے جو سفر پر تو نکلا ہے لیکن وہ منقطع ہو گیا، نہیں بھی منقطع اگر ہوا تو ضرورت مند ہوتا ہے، اس کے بہت سارے چیزوں کی اس کی ضرورت پڑتی، محتاج ہوتا ہے کیونکہ مسافر ہے اور اجنبی ہے اور وحشت میں ہوتا ہے. جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں یہ وہ ہیں جو منقطع ہے، وہ مسافر ہے جس کے پاس کچھ ہے نہیں، وہ تو زکوٰۃ کا مستحق ہے، ان آٹھوں میں سے جو زکوٰۃ مستحق ان میں سے ابن السبیل بھی ہے. لیکن حسن سلوکی کے لیے صرف یہ نہیں کہ جو محتاج ہو جائے پیسوں کا، جو زکوٰۃ مستحق اس کے ساتھ ہمیں حسن سلوکی کرنی ہے، چاہے منقطع ہو منقطع نہ ہو، شیخ صاحب فرماتے ہیں چاہے اس کے پاس پیسے والے بھی ہو، کیونکہ وہ اجنبی ہے، وحشت میں ہے، نئے لوگ ہیں، نئی جگہ ہے اس کے لیے، اب اس کو نئے ساتھیوں کی ضرورت ہے. یعنی آپ جاتے ہیں کام کے لیے، آپ کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے کہ نئی جگہ پہ جاتے ہیں، اپنی گھر میں تو، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں تو آپ سب جانتے ہیں، آپ یعنی انست میں محسوس کرتے، وحشت محسوس نہیں کرتے، آپ مانوس رہتے ہر چیز ہے. روڈ پہ چلتے ہوئے کسی بکالے پہ جانا ہے، کسی گروسری شاپ پہ جانا ہے، تو آپ یعنی کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے. لیکن اب نئی جگہ پہ جائیں تو شروع میں انسان وحشت میں ہوتا ہے، بھائی کوئی نہ جان ہے نہ پہچان ہے، اب تو سلام بھی مشکل سے کوئی کرتا ہے نا. صرف یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے کہ سلام صرف اس کو ہوگی اس کی آپ پہچانتے ہو، لوگ صرف اس کو سلام کریں گے، جبکہ سلام تو ہر مسلمان کا حق ہے الغرض. تو ایسے معاملے میں شیخ صاحب فرمانے، چاہے منقطع ہو غیر منقطع ہو، سب کے ساتھ آپ نے بھلائی کرنی اور احسان کرنا ہے. جب آپ غزت احسان سے اور اس کے عزت و تکریم کرتے ہیں تو اس کے لیے یعنی انصد کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، وہ بھی اچھا محسوس کرتا ہے، اور اسی کا شریعت نے حکم دیا ہے. اور اگر ابن السبیل جو مسافر جو ہے آپ کے پاس مہمان کے طور پر ٹھہر جائے تو پھر آپ نے اس کے ساتھ اچھی مہمان نوازی بھی کرنی ہے. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ایسے مسافر کی جو ضیافت ہے اور مہمان نوازی واجب نہیں ہے، صرف گاؤں میں واجب ہے، اس کے علاوہ شہروں میں نہیں. شمسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ بلکہ واجب ہے چاہے شہر ہوں یا گاؤں ہوں، ہر اعتبار سے، الا کہ اس میں کوئی اور وجہ ہو، یعنی گھر چھوٹا ہے یا جگہ نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہو جو اس کی مہمان نوازی سے اسے روکتی ہوں، لیکن ہر اعتبار سے اگر آپ یعنی اس کی مہمان نوازی نہ کر سکے تو کوئی اچھے طریقے سے آپ عذر پیش کر کے اس کو یعنی اس کی مہمان نوازی کو رد کر سکتے ہیں. شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے اور وہ آیا ہے نئی جگہ پہ، سب کچھ اس کے لیے نیا ہے، اور آپ کے پاس مہمان آیا ہے، کیا اس کی مہمان نوازی واجب ہے کہ نہیں؟ ہونا تو علماء کے اس میں اختلاف ہے. علماء کا ایک قول یہ ہے کہ اگر شہر میں ہے تو واجب نہیں ہے، گاؤں میں ہے تو واجب ہے، کیونکہ شہر میں اس کو ہوٹل مل جائے گا، گاؤں میں تو یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں، ہوٹل ملنا، رہنا، تو اس لیے گاؤں میں تو واجب ہے کہ شہر میں واجب نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں قول راجح یہ ہے، شیخ صاحب سمجھتے ہیں ان کے نزدیک کہ ہر اعتبار سے واجب ہے، الا کہ کوئی وجہ جو اس کی مہمان نوازی سے آپ کو روکتی ہو. مثال کے طور پر بس دو ہی کمرے، ایک ہی کمرہ ہے، ایک آپ کا ایک بچوں کے، وہ کہاں رہے گا، یہ کمرہ صرف ایک ہے، یہ جگہ بہت تنگ ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسی وجہ ہے جس کی آپ یعنی سمجھتے کہ یہ بندہ جو ہے اہل صلاح میں سے نہیں ہے، اس کے باعث لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ میرے گھر میں رہے گا تو کوئی مسئلہ کرے گا. یعنی کوئی اور اگر کوئی ایسی وجہ ہے جس میں کوئی ممانعت ہو جائے اس کی مہمان نوازی کی, تب تو ہے. اور ویسے دور حاضر میں جب معاشرہ ہے اتنا مصیبت معاشرے میں, تو نئے لوگوں سے ویسے احتیاط کرنا چاہیے. آپ یہ کام کر سکتے ہیں, اگر کوئی شخص اس طریقے سے آئے اور مہمان نواز اور آپ کی مہمان نوازی میں آنا چاہتا ہے, آپ کو مہمان بن کے آتا ہے, اگر آپ اپنے گھر میں اسے رکھنے کے لیے آپ کے پاس یعنی گنجائش ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ ایک کام کر سکتے ہو, ہوٹل کسی ہوٹل میں کمرے میں یا کسی ایک سرائے محل ہوتے تھے کسی زمانے, اب تو وہ چھوٹے چھوٹے ابھی تو میرے انڈیا پاکستان میں ہوں گے شاید, جہاں آپ آسانی سے ایک رات گزار سکتے ہیں, دو رات گزار سکتے ہیں. رات کو دن میں آپ آسانی کام پہ جاتے ہیں تو سونے کے لیے خاص جگہ ہوتی تھی جس میں چھوٹے کمرے ہوتے تھے, ایک اس میں بستر یا بیڈ ہوتا تھا, وہ بہت سستے بھی ہوتے تھے اس زمانے میں. اب مجھے پتہ نہیں شاید ہے کہ اللہ علم پرانی بات کر رہا ہوں میں, تو الغرض کسی طریقے سے اگر آپ مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے. گھر میں ممکن ہے تو وہ ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ پاس پیسے بھی یہ بھی نہیں کر سکتے, پھر آپ کے اوپر سے واجب ساقط ہو جاتا ہے. جہاں تک کافی کے درس میں انشاءاللہ ورفق بالمملوک, معاشرے میں ایک اور چیز رہ گئی, وہ ہے غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے. سبحان اللہ, اب غلام کے بھی حقوق ہوتے ہیں, اگر کسی کا کوئی غلام ہے مملوک ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. تو اگلے درس میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.